بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اب تک جو ہماری بات ہوئی تھی اس کا خلاصہ کر کے پھر انشاءاللہ جو اصل بات آگے جس پر پہنچنا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہدایت کے عنوان پر جو بات چلی تھی، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں ہم چار باتوں کا خیال رکھ کے وہ دعا مانگنی ہے. نمبر ایک، ہم سے جو زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی ہمیں سمجھ بھی عطا ہو جائے اور اس سے بچنے کی توفیق بھی ہو جائے. غلطیوں سے نکلنا یہ بھی ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں ہم یہ مانگ رہے ہیں. جب نیت حاضر ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے انسان دعا میں اس کا احضار بھی ہوگا، اور اس کے لحاظ سے جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہوں. ایک دعا میں ہم ایک چیز مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ایک ہی چیز مانگی. ایک دعا میں ہم بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، بہت کچھ مل جائے گا، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. لیکن ہمارے بعض مشائخ کا ایک عمل بہت اچھا ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو دعا میں بہت زیادہ عموم سے نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم مانگ رہے ہیں، صرف اپنے لیے مانگا، ٹھیک ہے. ساتھ میں انسان اپنے قریب کے لوگوں کو شامل کر لے، گھر والوں کو شامل کر لے، اور اضافہ ہو گیا. اور انسان اگر یہ سوچ لے کہ یا اللہ، پوری امت ہم ایک ہی تو خاندان ہیں، پوری امت مسلمہ ہم ایک ہی خاندان ہیں، یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہم سب کو عطا فرما دیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے. جتنے زیادہ لوگوں کے لیے انسان مانگے گا تو فائدہ مانگنے والے ہی کے زیادہ ہے، امت کے بھی فائدہ ہے اور مانگنے والے کے بھی فائدہ ہے. جتنے افراد کے لیے مانگا اس کے بقدر اجر میں اضافہ ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مؤمنین اور مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو جتنے مؤمنین اور مؤمنات ہیں تمام کے بقدر اس کو نیکی دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے حق میں دعا مانگی ہے اس نے. تھوڑا سا بس دھیان، تھوڑے سے دھیان کی ضرورت تھی. ہر نماز کے اخیر میں ہم دعا مانگتے ہیں، جو بھی دعا مانگتے ہیں، دعا نماز کے بعد مانگتے ہیں. نیت میں انسان عام نیت کر لے، یہ ذہن حاضر کر کے کہ اللہ اس میں میں سب کو شامل کر رہا ہوں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما تمام کی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جملہ اتنا ہی کہا ہے. لیکن اجر میں اگر دیکھا جائے تو شاید ذرہ اور پہاڑ، شاید اس سے بھی زیادہ فرق ہوگا. ایک شخص کے لیے مانگ رہا ہے یا پوری جو امت ہے، اولین و آخرین ہے، سب کے لیے مانگ رہا ہے. تھوڑا سا بس دھیان حاضر کرنے سے کتنا بڑا فرق آ گیا. کس کس کو اس دعا کا فائدہ پہنچے گا، وہ اپنی جگہ اس شخص کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، مانگنے والے کو. تو بہرحال جب ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ایک مستقل ایک بات ہے جو انسان اس پر اگر غور کرے اور عمل کے تجربے کے لحاظ، تجربہ کرتے کرتے انسان اس کا عادی بن جائے تو ہر ایک عمل میں کئی عمل داخل ہو جائیں گے، ایک دعا میں کئی فضیلتیں شامل ہو جائیں گی. بہرحال تو اہدنا الصراط المستقیم میں پہلی چیز، ہم جب نیت کریں تو ایک تو نیت یہ کہ یا اللہ ہماری زندگی میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، یا اللہ اس کی ہمیں سمجھ بھی عطا فرما اور اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. دوسری بات کہ نیکی اور اچھائی کی ہمیں سمجھ حاصل ہو جائے اور اس کو کرنے کی توفیق ہو جائے. دو باتیں ہو گئیں، ظاہر ہے ہر شخص کی یہ طلب ہے، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم اور نیکیاں کرنے لگ جائیں، اور نیکیاں کرنے لگ جائیں. تیسری بات یہ ہے کہ جتنا ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں استقامت حاصل ہو جائے، جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہمیں استقامت اور دوام حاصل ہو جائے، اس لیے کہ حالت انسان کی بدلتی رہتی ہے، انسان کا دل پلٹتا رہتا ہے، جس کا کل بھی ذکر آیا تھا کہ کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب ہدایت سلب ہو جائے، اور واقعات اس کے جو ہم نے پڑھے ہیں. تو بہرحال استقامت کی دعا مانگنی ہے کہ جتنا ہے اس پر ہمیں پختگی اور استقامت ہو، کہیں پیچھے نہ ہٹ جائیں ہم. تین باتیں. اور تیسری بات کہ ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے کوئی انتہا نہیں، اس کے درجات اتنے درجات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تمام مخلوقات میں، یعنی کسی بھی ابھی تذکرہ ہم کر لیں، تمام مخلوقات میں اس مقام تک کبھی کوئی پہنچ نہیں سکا، نہ پہنچ سکتا ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ دعائیں مانگی، ہدایت کی دعا آخر تک مانگتے رہے، وہی قرب کے درجات. اور ہم دیکھیں جیسے آج ہی تذکرہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، کہ آخر تک جن مشکلات سے، جن تکلیفوں سے، جو سکرات کا وقت تھا اور اس وقت کی تکلیفیں، یہ تمام جو پریشانیاں، یہ سب کیا تھا؟ رفع درجات کے لیے. اس کا مطلب رفع درجات کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں. آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رفع درجات کے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب مہیا فرمائے اور جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا. بہرحال یہ چار نیتیں ہماری ہو گئیں ہر مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ غلطی کی سمجھ ہو ہم اس سے بچ جائیں، نیکیوں کی ہمیں سمجھ حاصل ہو جائے اور اس کے کرنے کی توفیق ہو جائے، اور جو ہدایت حاصل ہے اس پر ہمیں استقامت حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا میں ہم ترقی کرتے رہیں، ترقی کرتے رہیں. قرب میں ترقی، رضا تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا معاملہ تو جیسے ہمارے اکابر کے واقعات بھی مختصر سی باتیں ہوتی ہیں، بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کے قائم مقام سمجھا کرتے تھے، حالانکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے شیخ بھی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن وہ فرق تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں اور بہت کم عمر تھے، تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت گنگوئی کو اپنے شیخ کی طرح سمجھا کرتے تھے، اور اسی طرح عقیدت وغیرہ کا تعلق بھی تھا. مختلف کبھی کبھی سوالات بھی لے کر جاتے اور مختلف باتیں بھی اصلاحی بھی معلوم کرتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رخصت ہونے کا وقت آیا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے دعا کی درخواست کی کہ دعا کر دیجئے کہ رضائے اللہ تعالیٰ کی رضائے دائمی حاصل ہو جائے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ دائمی کی قید کیسی؟ فرماتے ہیں کہ ہاں بس بات سمجھ میں آ گئی مجھے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی تو وہ دائمی ہوتی ہے. انسان ہم کسی سے آج راضی ہیں، خوش ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کل اس کی حالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو نتائج بھی جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس سے راضی ہوں، بس اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی گمراہی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، صحابہ چاہے ان کی حالت میں تغیر کبھی آیا بھی ہوا لیکن توبہ کر لی، توبہ کر کے وہ اس مقام تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھا اس نے گناہ تو کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، توبہ کی، لیکن توبہ ایسی کہ تمام مدینہ والوں کو تقسیم کر دے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے. یہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا تو ظاہر مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ اس کے تو خیر ظاہر ہے، یہ وہ بھی یعنی ہدایت کے اندر وہ بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہم ترقی کرتے رہے. یہ تو ہو گیا کہ ہم جب ہدایت مانگتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو. دوسری بات جس کا کل ذکر آ گیا تھا کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو جتنی بھی عطا ہوئی ہے اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا ہے، اپنا کمال نہ سمجھے، اس لیے کہ انسان جب اس کو کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اور امانت کو اپنی چیز سمجھنے لگتا ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، اور یہی اس نعمت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی معمولات کر رہے ہیں، کوئی ترتیب ہے ہماری، اور کبھی دوستوں میں ساتھیوں میں ہم تذکرہ کر دیتے ہیں، اچھا میں نے یہ کیا رمضان میں، یہ کیا، یہ اس طرح میں کرتا ہوں، اس کے بعد وہ عمل چھوٹ جاتا ہے. یہ کبھی کبھی انسان بے محل جب اپنے معمولات کا تذکرہ کسی کے سامنے کر دیتا ہے، مقصد اس کا کوئی ریاکاری شاید نہ ہو ذہن میں، لیکن یہ بے محل اس کا اظہار جو ہے وہ بھی کبھی کبھی محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اپنا عمل ہمارا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، میں نے تلاوت کی، میرا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہاں کبھی اس مقصد سے کہ اچھا مسجد میں ہم آ کر پڑھ لیتے ہیں کہ ماحول بن جاتا ہے، اعتکاف کی بات الگ ہے، لیکن عام حالات میں اب انسان کیا پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھ رہا ہے، کتنا کیا، کیا اس میں برکات حاصل ہوئی، کیا نظر آیا، کبھی کبھی مختلف حالات انسان کو پیش آتے ہیں، کسی کے سامنے تذکرہ کر دیا تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے، توفیق کبھی کبھی سلب کر لی جاتی ہے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا جو بھی درجہ جس کو بھی حاصل ہوا ہے، اس کو انسان اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھے. یہ انسان کو، جیسے ایک عالم دین تھے، بزرگ ہیں، ان سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا اور لے رہے ہیں، تو کبھی کبھی لوگ ہوتا ہے تعریف کرتے ہیں کہ نہیں آپ سے تو اللہ تعالیٰ بڑا کام لے رہے ہیں، آپ کے باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اس طرح کی. انہوں نے فرمایا کہ ہماری مثال کیا ہے، ہماری مثال ایسی ہے، اب تو خیر حالات بدل گئے، اس وقت تو پھر بھی یہ پہلے زمانے میں کیسٹیں ہوا کرتی تھیں، پھر سی ڈی پلیئر آیا، اب تو ہر چیز اس سے بھی زیادہ اور ترقی کر گئی، ریکارڈر آتے ہیں، فون میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے. فرمایا ہماری مثال تو بس ایسے ہی ہے جیسے سی ڈی پلیئر ہوتا ہے، جو سی ڈی لگا دو وہ چلنی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہلوا دیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، بات میں اثر ہونا یا کسی کو فائدہ ہو جانا خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ہمیں استعمال کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کو حیات سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ارشاد ہے کہ شیخ کی مثال اور ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے پہلے زمانے میں ہندوستان وغیرہ میں، وہ ابھی بھی حیات مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان میں ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکان تھا، کچا مکان کہلاتا ہے، وہ جو مکان کے والے جو حصہ ہے باہر کا، وہاں پر وہ پمپ لگا ہوا ہے، ہینڈ پمپ ہوتا ہے، اس سے اس کو دباتے ہیں تو وہ پانی نیچے پانی ہوتا ہے زمین میں، وہ اوپر آتا ہے. تو فرماتے ہیں ہماری مثال تو اس نلکے کی طرح ہے کہ ہمیں واسطہ بنا دیا گیا ہے، جتنا تم زور لگاؤ گے، جتنا پمپ کرو گے، اتنا پانی نکلتا رہے گا. اسی طرح یہ اللہ والوں کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ برکات عطا فرماتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف ذریعہ ہیں. تو ہمارے جو چھوٹے بہت اعمال ہو جاتے ہیں وہ اس کی کیا حیثیت ہے، ہم سے جو تھوڑا بہت عمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور ایسا نہ ہو کہ ہم عجب کی وجہ سے یا کبھی کبھی بے محل اس کا اظہار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دیں. پھر جب یہ چیز حاصل ہو گئی، کبھی ہوتا ہے کہ انسان اس پر مطمئن ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں بھی یہ چیز اہمیت کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہے، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا. اسی وجہ سے دعا میں استقامت کی بھی نیت جب ہم کریں گے، استقامت کی بھی نیت، یعنی کہ اچھا اب تو حاصل ہو گیا ہمیں، نہیں، حاصل ہو گیا کبھی بھی جا سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جو دعا قرآن میں سکھائی یہی سکھایا ہے کہ یا اللہ ہدایت تو نے دے دی ہے، ایسا نہ ہو کہ دل کی حالت پلٹ جائے. یہ دعا یہی سکھائی گئی، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد کبھی ہدایت سے ہمیں محروم نہ فرما دے. کچھ پتہ نہیں کیا حالات پیش آ جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹنے والے، قلب کو کہتے ہیں قلب، تقلب پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت نہیں رہتی، ابھی ایک حالت ہے، ایک جذبہ پیدا ہوا وہ ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، کبھی برا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھنڈا، اور کبھی اچھا جذبہ ہوتا ہے وہ بھی ختم، دل کی حالت تو پلٹتی رہتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان میں جب کوئی برائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے فوراً عمل نہ کرے، کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے. غصہ آتا ہے جب انسان کو، تو غصے کا بعض لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے اپنے دل کو یہ سمجھا دو، اچھا بعد میں کریں گے، بعد میں اس کے تقاضے پر عمل کریں گے، بعد میں انسان کی حالت تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بدل جاتا ہے. تو قلب ہے ہی ایسی چیز، وہ تو تقلب، وہ تو پلٹتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت فرما دے، اس کو جما دے، کہیں اس سے میں ہٹ نہ جاؤں. ظاہر ہے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو یہ ظاہر ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دین سے ہٹ جائیں یا غلط کام میں مبتلا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تو معصوم بنایا گیا. تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اور صحابہ کی تعلیم کے لیے دعا فرماتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے دین اسلام کو قبول کیا، عمل کر رہے ہیں، کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے کہ ہم ہٹ جائیں گے؟ یعنی آپ ہمیں سکھانے کے لیے جو دعا پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہیں، لیکن صحابی کا کہنے کے مقصد یہ، آپ ہمیں جو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک جو دعا سکھا رہے ہیں، یہ اسی لیے تو سکھا رہے ہیں کہ یعنی آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں دین سے ہٹ نہ جائیں؟ یا رسول اللہ، کیا آپ کو ہمارے بارے میں اندیشہ ہے؟ فرمایا ہاں بالکل اندیشہ ہے. انسان کا دل، فرمایا کہ دل جو ہے وہ تو پلٹتا رہتا ہے، دل کی حالت کبھی ایک نہیں رہتی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدمی نصیب فرما دے. تو یہ ثابت قدمی اور استقامت، یہ ایک مستقل ایک فکر کی چیز ہے. انسان کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا کہ نہیں ٹھیک ہے اب تو ہمیں یہ چیز حاصل ہو گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے نیک ماحول ملا، رمضان کا مہینہ ملا، اور اس میں انسان کو عبادات سے، نیکیوں سے تعلق ویسے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے کا ایک اثر، ماحول کا ایک اثر، نیک لوگوں کی صحبت کا ایک اثر، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان کے دل میں محسوس ہونے لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے اب مجھے ایک اطمینان ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے اب مجھے یہ عبادتوں سے تعلق ہو گیا، اب گناہوں سے دوری حاصل ہو گئی. لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، کبھی یہ اس طرح کی چیزیں تو عارضی ہوتی ہیں، کبھی جانے کے بعد بھی وہ باقی رہتی ہیں. اس پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس کا بھی پتہ نہیں کہ کب انسان کی حالت پلٹ جائے اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. ایک حدیث ہے اور کئی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلما يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي او يؤمن او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو اعمال کر لو جلدی جلدی، بادروا بالاعمال، اس سے پہلے کہ فتنے آنے شروع ہو جائیں، فتنا، کئی فتنے آنے شروع ہو جائیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فتنوں کے دور میں اعمال کے لحاظ سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اعمال میں کمی واقع ہونے لگ جاتی ہے، انسان نیکیوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت فرما لے اور فتنوں سے متاثر نہ ہو. فتنے تو چیز ہی ایسی ہے کہ انسان کی صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اچھوں بروں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، فتنہ ایسی چیز ہے. تو جیسے آج کل ہو رہا ہے، انسان، ہم لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو کتنے غلط کسی چیز میں مبتلا ہوں گے اور ہمیں شاید احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس غلط چیز میں مبتلا ہے. کبھی انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو ہاں، جیسے انسان کی عادت ہوتی ہے نا، دوسروں میں تو غلطی نظر آ جاتی ہے، اپنی نظر آتی. تو ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اپنی غلطی کیا کیا ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے، ہمیں شاید پتہ نہ ہو، لیکن دوسروں میں دیکھتے ہیں اچھا یہ چیز، ہاں یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السعید موعظ بغیره، دوسروں کو دیکھ کر تو اپنی غلطیاں سمجھ لو. انسان دوسروں کو دیکھ لے، کسی کو غلط کام کرتے دیکھا، اچھا ٹھیک ہے اس غلطی سے میں اپنے آپ کو بچا لوں. ہمارا عام ذہن یہ بنتا ہے کہ نہیں اس کو میں روکوں، پہلے دیکھنا ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، دوسرا کوئی کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ اچھا یہ چیز کہیں ہمارے اندر نہ ہو. بہرحال تو یہ بھی ایک چیز ہے، بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں میں انسان صحیح غلط کی پہچان اس سے ختم ہو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو اچھا دور ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول دیا ہوا ہے، ایک نیکی کا ایک جذبہ دیا ہوا ہے، تو جلدی جلدی اعمال کر لو، اعمال زیادہ ہوں گے تو فتنوں کا اثر نہیں ہوگا. سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان، دجالی فتنہ بھی اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. جتنا زیادہ انسان غور سے سورہ کہف کو پڑھے گا، خاص طور پہ جمعہ کے روز، اتنا زیادہ فتنوں سے حفاظت ہے. اور ایک اور عمل جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، اس وقت بہت سے حضرات نہیں تھے لیکن شاید بہت سو کا عمل ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد تین عقیری تین قل جو ہیں وہ سات مرتبہ پڑھ لیے جائیں، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں سات مرتبہ پڑھ لی جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ آئندہ جمعے تک اس کی ہر طرح کی برائی سے حفاظت رہے گی. سورہ کہف کا بھی اہتمام اور ان صورتوں کا اہتمام، تاکہ فتنوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. اور اس میں یہ تو پڑھنے کی چیز ہو گئی، کرنے کے لحاظ سے نیک لوگوں سے انسان اپنا تعلق قائم قوی رکھے، نیک لوگوں سے، صلحاء سے انسان، اہل حق کے ساتھ انسان اپنا تعلق قوی رکھے، اپنی دنیا میں نہ رہے. اپنی دنیا میں انسان جب رہتا ہے تو کبھی بھی انسان فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے کہ صحیح غلط کی پہچان کہاں ہوگی، ہاں ٹھیک ہے کوئی ہے، ٹھیک ہے میں اس سے معلوم کر لیتا ہوں. تو مشورے سے انسان چلتا رہتا ہے، پوچھ پوچھ کے چلتا رہتا ہے تو حفاظت رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد بھی ہوتی ہے. بہرحال بادروا بالاعمال فتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دیکھو فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال جلدی جلدی کر لو، ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور توفیق دی ہے، فتنے آنے کے بعد انسان سوچتا ہے اچھا بعد میں کر لوں گا، اچھا تھوڑا سا میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں، یہ جاب ہے اچھا اس میں سے ذرا میں نکل جاؤں، اس وقت تک پتہ نہیں کون سے حالات آ جائیں، کون سی مشکلات آ جائیں، کون سے نئے فتنے وجود میں آ جائیں، انسان کی سوچ بدل جائے، ابھی کر لو. بادروا بالاعمال فتنا. کیسے فتنے ہوں گے؟ فرمایا کہ قطع اللیل المظلم. ایک تو ہوتا ہے کہ مہینے کے درمیان میں جو راتیں ہیں وہ روشن راتیں، ایام 20 کی راتیں کہلاتی ہیں، وہ روشن راتیں کہلاتی ہیں، اور مہینے کے شروع اور اخیر اس میں چاند کامل نہیں ہوتا، روشنی نہ ہونے کے برابر، بہت کم. تو بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں. مغرب کا وقت ہوا تو اندھیرا ہوا، انسان اگر یہ سوچے کہ ابھی تو مغرب کا وقت ہے، تھوڑا اندھیرا ہو گیا، ایک گھنٹے کے بعد روشنی ہو جائے گی، پھر میں کام کر لوں گا، باہر کچھ کام ہے، سوچتا ہے ایک گھنٹے کے بعد، سب کہیں گے بیوقوفی والی بات ہے، ایک گھنٹے کے بعد اور اندھیرا ہونے والا ہے، اچھا دو گھنٹے کے بعد کر لوں گا، تو ہر ایک گھنٹے کے بعد یا دیر ہوتی چلی جائے گی تو اندھیرا تو بڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہ سوچو کہ میں بعد میں عمل کروں گا، اس لیے کہ بعد میں کچھ پتہ نہیں فتنوں کے اضافے کے بعد عمل کی توفیق پھر ملے یا نہ ملے، ابھی کر لو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیرے رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ساتھی تھا، اچھا اب اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، ہمیں عجیب لگتا ہے کہ دیکھو اتنا پکا نمازی اور اب نماز سے دور ہو گیا، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے. ظاہر ہے تعجب کی بات ہے اور فکر کی بھی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا قریب کا آدمی ہے، تو یہ چیز عام جو یہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا اس حد تک فتنوں کا اثر ہوگا کہ صرف اتنا نہیں کہ ایک نماز تھا اور نماز سے نکل گیا، ایک شخص یہ کہ مسجد آتا تھا اور اب گھر میں نماز پڑھنی شروع کر دی، بلکہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا و یمسی کافرا، صبح کے وقت مؤمن تو شام کو کافر ہو جائے گا. اس حد تک فتنہ کہ صبح ایمان تو شام کو ایمان سے نکل چکا ہے، وہ شام کو مؤمن تھا اور اس کو پتہ بھی نہیں اور صبح تک وہ ایمان سے نکل چکا ہے. اس حد تک فتنے ہوں گے کہ انسان کے کفر اور ایمان کا مسئلہ ہوگا، صرف اعمال کا مسئلہ نہیں، یہ فتنوں کا دور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کر لو، اور یہی بات چل رہی تھی کہ اس چیز کو کبھی بھی انسان مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ نہیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے رکھی ہے، تو ہم اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں. یہ تو ایک بات. اس کے علاوہ ہدایت کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ مختلف پیدا فرماتے ہیں، اور جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے، اللہ یشتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، وہاں پر دو طریقے بیان کر دیے گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اچانک سے انسان ایک برائی والی زندگی سے نکل کر نیکیوں میں چلا جاتا ہے. یشتبی الیہ من یشاء، جس کے واقعات کا پہلے ذکر آ چکا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پہلے آ چکا ہے، مشہور ہے، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، ایک آیت کان میں پڑ گئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، دنیا پلٹ گئی، ان کی حالت پلٹ گئی، کہاں سے کہاں چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی خاص کرم ہوتا ہے. کبھی ہم مشائخ کے حالات میں پڑھتے ہیں، فلاں بزرگ کے پاس گئے اور ان کی توجہ سے، ان کی دعا سے حالت پلٹ گئی، لیکن اور ہم منتظر رہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہو جائے، ہمیں کوئی کسی کی دعا مل جائے، توجہ مل جائے، لیکن یہ کافی تو نہیں تھا، اس کے بعد بھی تو ان کو مجاہدہ کرنا پڑا اور محنت کرنی پڑے اور اس پر وہ استقامت جمے رہے. صرف یہ نہیں تھا کہ ایک مرتبہ میں کام بن گیا. کبھی کبھی ہم ان آلات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس ٹھیک ہے ایسی کوئی دعا مل جائے، ایسی کوئی وظیفہ مل جائے. یعنی جن کے ہم حالات پڑھتے ہیں انہوں نے جو بھی ان کو دعا ملی یا کوئی واقعہ پیش آیا، چاہے ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ایک کشتی ہی لڑ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کو انہوں نے جیتا دیا اور ان کو غالب کر دیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، لیکن بعد میں پھر مجاہدات تو مستقل کرتے رہے، اس سے تو چھٹی پھر بھی نہیں ملنے والی. حضرت فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ عابد الحرمین کے نام سے مجاہدات سے چھٹی پھر بھی نہیں ملنے والی. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، اپنے وقت کے بہت بڑے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا مختلف علاقوں میں دنیا کے، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ پہلے تو آپ کی حالت بڑی عجیب تھی، تو یہ حالت پلٹنے کا کیا سبب بنا، کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ اس رخ سے اس رخ پر آ گئے؟ فرمایا بڑا عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میرا حال تو یہ تھا کہ میں شراب کا عادی تھا اور شراب پیا کرتا تھا. ارے ایسے شخص کہ ہم اپنے لحاظ سے ہم سوچیں کہ ایسے کسی شخص کو ہماری نظریں تو کبھی قبول بھی نہیں کرتے ایسے شخص کو. نہیں نہیں, شراب پیتا ہے, کوئی بھی گناہ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں, ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. اپنے آپ پر ہم کبھی عجب میں یا کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کسی کے تحقیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں شراب کا عادی تھا, بہت شراب پیا کرتا تھا, اور میری اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی, تو اس بیٹی سے مجھے بہت محبت تھی, بہت تعلق تھا. وہ مجھے شراب پیتے ہوئے کبھی دیکھتی, بوتل دیکھتی, گلاس دیکھتی تو وہ پھینک دیتی تھی. ایک سبب تھا کہ اچھا اس وقت نہ پئیں, لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ تو آتا تھا لیکن وہ بیٹی کا لاڈ اور پیار اور اس سے جو محبت تھی اس کی وجہ سے میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے اس نے گرا دیا, لیکن پھر بھی شراب کی عادت نہیں چھوڑی میں نے, تھوڑا کم کر دیتا تھا کبھی لیکن پیتا رہا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ 2-3 سال کی اس کی کچھ عمر تھی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کا میرے دل پر بہت زیادہ اثر پڑا, بہت محبت تھی, بہت تعلق تھا, اب اس کا بڑا اثر پڑا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بس اسی غم میں تھا اور میں شراب پیتا رہتا تھا. 15ویں شعبان تھی اور رات کو میں نے شراب پی اور نشے میں تھا اور مجھے نیند آ گئی, سو گیا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ کھلنا تھا. فرماتے ہیں جب میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے, قیامت کا دن ہے, میدان حشر قائم ہے, اور میں نے دیکھا کہ اچھا لوگ میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں, میرا نام پکارا جا رہا ہے, میرا نام پکارا جا رہا ہے کہ کہاں ہے مالک بن دینار, حساب کے لیے آ جاؤ. اب میں پریشان ہوں. فرماتے ہیں کہ میں ظاہر خواب میں تو انسان کو یہ لگ رہا ہے, ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا اژدہا ہے, بہت بڑا سانپ اژدہا ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے اور مجھے پکڑنا چاہ رہا ہے. میں اس سے گھبرا کر میں بھاگنے لگا. اب میں بھاگ رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. راستے میں مجھے ایک بہت نیک بزرگ سفید لباس میں نظر آئے. میں نے بھاگتے ہوئے ان سے کہا کہ ذرا میری مدد کر دیجیے, اژدہا میرے پیچھے آ رہا ہے. کہا میں بہت کمزور ہوں. رونے لگے, میں بہت کمزور ہوں, میں تو مدد نہیں کر سکتا, آگے چلے جاؤ, شاید تمہاری کوئی مدد ہو جائے. کہتے ہیں میں آگے بھاگتا رہا, آگے بھاگتا رہا. وہاں ایک دوزخ کا گھڑا نظر آیا اور میں نے سوچا کہ اچھا اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے, جو میرے پیچھے اژدہا آ رہا ہے اس سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اسی میں گرا دوں. وہاں کسی نے کہا نہیں 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 تم ان لوگوں میں نہیں ہو, جا یہاں سے. اب وہاں سے مجھے ہٹا دیا تو میں دوسری طرف پھر بھاگنے لگا. یہ خواب کی بات ہے, بہرحال وہ پھر بھاگنے لگا. آگے فرماتے ہیں پھر میں اسی راستے پر چلا اور وہی بزرگ نظر آئے. میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ نے پہلے بھی مدد نہیں کی, اب مدد کر دیں. وہ رونے لگے, کہنے لگے میں مدد نہیں کر سکتا, میں بہت کمزور ہوں اور یہ بہت قوی ہے, آگے چلے جاؤ, دیکھو یہ پہاڑی جیسا کچھ نظر آ رہا ہے, یہاں چلے جاؤ, شاید تمہیں یہاں سے تمہیں مدد مل جائے گی. کہا چلو ٹھیک ہے, راستہ تو بتا دیا. اس راستے پر چلے, کچھ پہاڑی جیسا تھا, وہ پہاڑی جیسا کیا تھا, وہ تو پہاڑ کی طرح ایک بڑا محل تھا. تو فرماتے ہیں میں اس طرف بھاگا تو وہاں اعلان ہوا, دیکھو کسی کا کہ دیکھو ایک جو آ رہے ہیں ان کی کوئی بیٹی یہاں پر ہے, کوئی ان کی امانت یہاں پر ہے. تو اتنی ساری کھڑکیاں تھیں, وہاں سے پردے تھے, پردے ہٹے اور اتنے سارے بچے دیکھنے لگے. کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ لیا, وہ میری بیٹی تھی وہاں, جو مسلمانوں کی اولاد جو ہے وہ وہاں پر, تو میری بیٹی وہاں پر تھی. بیٹی نے بھی دیکھا تو جلدی سے میری طرف ایک ہاتھ میری طرف آگے بڑھایا, ایک طرف اس اژدہے کی طرف ہاتھ آگے بڑھایا, اور اژدہا تو وہاں سے وہ غائب ہو گیا. اس کے ہاتھ رکھتے ہی وہ چلا گیا, وہ غائب ہو گیا. اور یہ بیٹی نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر وہ جیسے میرے پاس بیٹھا کرتی تھی اس طرح میری گود میں آ کے بیٹھ گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے, یہ کون, کیا واقعہ پیش آیا؟ تو پہلے تو بیٹی نے آیت پڑھی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں اور اب گناہوں والی زندگی سے نکل جائیں؟ میں نے پوچھا کہ بیٹی قرآن آتا ہے آپ کو؟ 2 سال کی تھی, قرآن آتا ہے؟ کہاں, آپ لوگوں سے اچھا آتا ہے قرآن. پھر پوچھا کہ یہ کیا تھا, کیا واقعہ پیش آیا تھا میرے سامنے, پیچھے اژدہا کو کیا آ رہا تھا؟ کہ آپ کے برے اعمال تھے. وہ نیک آدمی کون تھے؟ آپ کے نیک اعمال تھے. آپ نے اپنے نیک اعمال کو اتنا کمزور کر لیا ہے کہ یہ نیک اعمال جو ہیں وہ آپ کا ساتھ نہ دے سکے, آپ کے برے اعمال اس کے مقابلے میں بڑے قوی تھے. بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد جب میں بیدار ہوا تو بس میری حالت پلٹ چکی تھی, اور اس کے بعد سے پھر میں نے گناہوں سے توبہ کی, اس زمانے کے جو مشائخ سے ان سے تعلق قائم کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. لیکن بہرحال یہ جو بھی تھا یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں یا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھتے ہیں یا جن کا بھی ہے, آگے جا کر پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ مجاہدے پر جمے رہے اور اس کو اس سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ نہیں کہ اچھا ایک واقعہ پیش آیا, ہدایت مل گیا, مطمئن ہو کر بیٹھ گئے. اس پر ترقی کرتے رہے اور مجاہدہ کرتے رہے. تو محنت اور مجاہدے سے تو انسان کو چھٹی نہیں ہے, انسان کرتا رہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے جتنا ہو سکتا ہے آگے بڑھتا رہے. بہرحال یہ یہاں تک ہماری بات تو ہو گئی. اب آگے کبھی اب اس عنوان پہ جہاں ہم چند دن پہلے جانا چاہ رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل انسان کا ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہدایت کے اثرات اس میں یعنی محسوس نہیں ہوتے یا ہدایت اس میں اثر نہیں کرتی, تو دل کی سختی کیوں ہوتی ہے اور اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے, انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.